الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما صدق الله العظيم. سورہ النساء کا رکوع نمبر 18 ہم شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 127 سے. اس رکوع میں یتیموں کے حوالے سے جو آیت نمبر 3 میں یتیم لڑکیوں کے دل میں بات آئی تھی اس کی طرف اشارہ ہمیں دکھائی دے گا. شوہر اور بیوی کے معاملات یعنی خاندانی زندگی کے حوالے سے کچھ رہنمائی دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی بڑی جامعیت کے ساتھ اس رکوع میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اب نوٹ کر لیجئے کہ اس سوال کا جواب شروع ہوگا آیت نمبر 128 سے اور اس سے پہلے ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے یعنی یتیم لڑکیوں کے حوالے سے جو زیادتی اس معاشرے میں ہو جاتی تھی اس کے ضمن میں. آیت نمبر 3 ہم نے پڑھی تھی, وہاں ذکر آیا تھا کہ اگر یتیم لڑکیوں کے بارے میں تمہیں زیادتی کا اندیشہ ہو تو ان سے نکاح نہ کرو, اس کے علاوہ دو دو تین تین چار چار نکاح کی اجازت ہے. وہاں عرض کیا گیا تھا کہ اس آیت نمبر 3 میں یتیموں سے مراد یتیم لڑکیاں ہیں, اس کی وضاحت ہے جو اس آیت میں آ رہی ہے. تو جو سوال ہے اس کا جواب آیت نمبر 128 سے شروع ہوگا, درمیان میں ایک اور بات کی وضاحت کی جا رہی. یہ بھی ایک اسلوب ہے کمیونیکیشن اسکلز میں کہ ایک سوال پہلے ریز کیا جائے اور بات کو کہیں اور لے جایا جائے تاکہ لوگ اپنے طور پر بھی اس سوال کے متعلق کو سوچنا شروع کریں اور پھر رفاقتاً اس سوال کا جواب دے دیا جائے. اس سے لوگوں میں پہلے تجسس پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے تاکہ وہ سیریس ہو جائیں سننے کے لیے اور پھر اس سوال کا جواب دیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ آیا تو ہے ذکر کے وَيَسْتَفْتُونَ فِي النِّسَاءِ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں, جواب آئے گا آیت نمبر 128 میں ان شاء اللہ. فرمایا قل اللہ یفتیکم فیہن, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے. ذکر آگے آئے گا اب یتیم لڑکیوں کے حوالے سے گفتگو. وما یتلا علیہم فی الکتاب فی یتام النساء, اور جو تمہیں قرآن میں سنایا جاتا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں یعنی آیت نمبر 3 جو اس سورت کی ہے اس کی طرف اشارہ. اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن, جنہیں تم نہیں دیتے ان کا مقرر کیا ہوا یعنی مہر, یہی زیادتی ہوتی تھی. بترغمون ان تنکحوہن, اور چاہتے ہو کہ ان کو نکاح میں لے لو, ایسی زیادتی ہو جاتی تھی. اس کے بارے میں اللہ تمہیں تلقین کر رہا ہے کہ ایسی بات نہ کرو, زیادتی کا اندیشہ ہے تو ان یتیم لڑکیوں سے نکاح نہیں کر سکتے. ہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ زیادتی نہیں کرو گے اور ان کے حقوق کا خیال رکھو گے تو نکاح کر سکتے ہو, لیکن اصول اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ اگر زیادتی کا اندیشہ ہے تو پھر نکاح کرنے کی ان سے اجازت نہیں. والمستضعفین من البلدان, اور بے بس بچوں کے بارے میں بھی اللہ تلقین فرماتا ہے. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَ بِالْقِسْطِ, اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو, درست روش ان کے حوالے سے اختیار کرو, اس کی اللہ تلقین فرماتا ہے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ, اور تم جو بھلائی کرو گے, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا, تو بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. اب وہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے جس کا سوال ریز کیا گیا تھا, اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی جانب سے کوئی بے رغبتی یا کوئی زیادتی کا اندیشہ ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے. جیسے ہم نے دیکھا تھا سورہ نساء میں آیت نمبر 34 میں الرجال قوامون علی النساء کے تحت میں کہ اگر مرد کو عورت کی جانب سے کوئی بدخوئی یا بغاوت یا زیادتی کا اندیشہ ہو تو 3 مرحلے بتائے گئے, سمجھاؤ, بستروں میں علیحدہ کر دو اور مارو, کیونکہ کچھ ہوتی ہیں ایسی کہ جو مارے بغیر سمجھتی نہیں. ہر طرح کے مزاج ہوتے ہیں انسانوں میں, کوئی دیہاتی ہے, کوئی شہری ہے, کوئی پڑھا لکھا ہے, کوئی ان پڑھ ہے, کوئی چھوٹے خاندان کا, کوئی بڑے خاندان کا, کوئی امیر خاندان کا, غریب خاندان کا, تو کہیں ایسی صورت پیش آنے کا امکان ہے تو پرمیسیبلٹی دی گئی. وہ مسئلہ تھا اگر مرد کو اندیشہ ہو عورت کی طرف سے بدخوئی, بغاوت یا زیادتی کا. یہاں بتایا جا رہا ہے کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کو اندیشہ ہے اپنے شوہر کی طرف سے بے رغبتی یا زیادتی کا, تو وہ کیا کرے. یہ ہے سوال جو اٹھایا گیا, اس کا جواب. وہ انہیں مراد الخوف من بالها نشوزا او اعراضا, اور اگر کوئی عورت اندیشہ کرے اپنے خاوند کی جانب سے زیادتی یا بے رغبتی کا, فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو ان دونوں پر گناہ نہیں ہے کہ وہ صلح کر لے آپس میں، والصلح خیر، اور صلح ہی بہتر ہے۔ اب اس صلح کی صورت کیا ہو سکتی ہے، اس پر اشارہ آگے کیا جا رہا ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور طبیعتوں میں لالچ تو ہوتا ہی ہے۔ اب اس سے بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ ایک عورت اگر کسی وجہ سے اس کے شوہر کو اس کے حوالے سے رغبت کم ہو گئی، اس کی وجوہات ہو سکتی، ایک عورت دائمی مریض ہو گئی تو ظاہری بات ہے نا مرد میں رغبت کم ہو جائے، ایک عورت سلیقہ شعار زیادہ نہ ہو یا کفایت شعار زیادہ نہ ہو، یا کوئی دیندار مرد ہے تو اس میں دینداری کم ہو، اس طرح کی کئی سچویشنز ہو سکتی، فطری سی بات ہے۔ تو اگر ایک عورت محسوس کرے کہ شوہر میں اس کے حوالے سے رغبت کم ہے یا اس کی طرح توجہ نہیں کر رہا اور اس کے حقوق صحیح طرح ادا نہیں کر رہا، بے رغبتی ہو گئی ہے، تو وہ اپنے حقوق میں کچھ کمی کر۔ کیوں؟ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، طبیعتوں میں مزاجوں میں حرص ہوتا ہی ہے، جب آدمی دیکھے گا کہ اس نے حقوق میں کمی کر دی، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی، نان نفقے میں کچھ وہ کمی کر دے، یا ایک صورت یہ ہو سکتی کہیں اگر ایسا امکان ہو کہ ایک سے زیادہ خواتین ہیں، ایک سے زیادہ بیوی ہے ایک شخص کی، تو وہ اپنی جو باری ہے باریوں کے کچھ دن وہ کم کر دے، اس کے ذریعے سے وہ چاہے کہ شوہر اس کی طرف رغبت اختیار کرے، تو یہ صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر سکتی۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اب مردوں کو کہا جا رہا ہے، اور اگر تم نیکی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ بھائی تم ہی ان کی طرح رغبت اختیار کر لو نا، اس بیچاری کو اتنا ایکسپلائٹ نہ کرو یا پامال یہ پریشان نہ کرو کہ وہ مجبور ہو جائے اپنے حقوق میں کمی کرنے کو۔ مردوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، مردوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ تم ہی احسان اور تقوی کی روش اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اس کے بعد یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ہر اعتبار سے اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں تو برابری ممکن نہیں۔ فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے چاہے کتنا ہی چاہو کہ عورتوں کے درمیان تم برابری کر لو۔ فلا تمیلوا کل المیل، بس جھکنا پڑو ایک ہی کی طرف، فلا دروہا کل معلقہ، کہ دوسری کو بالکل لٹکتا چھوڑ دو کہ لگتا ہے کہ اس کا کوئی شوہر ہی نہیں ہے۔ اس آیت کے حوالے سے ایک بنیادی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ الزام لگانے کی کوشش کی گئی قرآن پر، صاف قرآن ایک طرف تو کہتا ہے کہ عدل کی شرط کے ساتھ اجازت ہے النساء کی آیت نمبر 3 میں، اور یہاں قرآن کہہ رہے کہ تم کر ہی نہیں سکتے عدل، تو کانٹرڈکشن آ گیا۔ قطعاً نہیں، کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ اگر محض اتنی بات ہوتی کہ عدل کر ہی نہیں سکتے تو اگلا جملہ نہ آتا کہ دوسری کو لٹکتا نہ چھوڑ، یہ جملہ قطعا نہ آتا۔ بات سمجھنے کی ضرورت، دیکھیے دو بیویاں ایک شخص کی، ایک کم عمر ایک زیادہ عمر کی ہے، فرق ہوگا نا فطری اعتبار سے، ایک زیادہ پڑھی لکھی ہے کم پڑھی لکھی، ایک صحت مند ایک بیمار ہے، اور آگے چلے جائیے ایک دیندار ہے کم دیندار ہے، کئی صورتیں ہو سکتی ہے نا، تو ظاہری بات ہے کہ دونوں کی طرف توجہ سیم تو نہیں ہو سکتی۔ تو جہاں تک غیر اختیاری معاملہ ہے، توجہ کا، رغبت کا، غیر اختیاری دل کی بات ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں۔ جہاں تک اختیاری معاملات ہیں، جوڑے لا کر دینا ہے، نان نفقہ کا معاملہ ہے، باری مقرر کرنے کا معاملہ، اس میں تمہیں اختیار حاصل ہے، وہاں مساوات لازم۔ جہاں توجہ، رغبت، دل کی کیفیت، غیر اختیاری معاملہ، وہاں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ ہے جو تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو کانٹراڈکشن نہیں ہے، بلکہ غیر اختیاری معاملے میں چھوڑ دیا گیا، اختیاری معاملے میں مساوات کی تلقین کی گئی۔ تو ولن تستطیعوا ان تعادلوا بین النساء ولو حرصتم، اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے چاہے کتنے ہی چاہو کہ عورتوں کے درمیان بالکل مساوات کر لو۔ فلا تمیلوا کل المیل، بس جھکنا پڑو ایک ہی کی جانب، فتدروها کالمعلقہ، کہ دوسری کو بالکل لٹکتا چھوڑ دو کہ لوگ محسوس کرے اس کا کوئی شوہر ہی نہیں ہے، ایسا نہ ہو جائے۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کرتے رہو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی روش اختیار کیے رکھو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اتنی ہدایات کے بعد بھی کہیں ممکن ہے زندگی کی گاڑی نہ چل سکے، تو طلاق کو ابغض الحلال کہہ کر، حلال چیزوں میں ناپسندیدہ ترین شے کہہ کر جائز رکھا گیا اس کا ذکر۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، یغنی اللہ کل من ساعتی، تو اللہ ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا اپنی بخشش سے، اپنی کشائش سے. وکان اللہ واسعاً حکیماً، اور اللہ بہت وسعت والا حکمت والا ہے. یہ خوبصورت تعلیم ہے ہمارے دین کی. زندگی گاڑی چلی نہیں سکتی، علیحدگی اختیار کر. اللہ مرد کا پیدا کرنے والا بھی، شوہر کا بھی اور عورت کا، یعنی بیوی کا پیدا کرنے والا بھی ہے. اللہ اپنی وسعت سے ان کے لیے اور راستے کھول دے گا. ہندوازم میں طلاق ممنوع، یہودیت میں بھی تقریباً ممنوع، عیسائیت میں بدکاری ثابت کرو نہ طلاق دے سکتے ورنہ بھی. اتنے راستے بند کیے گئے ہیں. ہمارا دین دین فطرت مزاج نہیں بن سکا. سارے جو بھی ذرائع تھے اختیار کیے جانے کے، موافقت کے ختم ہو گئے، بات نہیں بن گئی، ایسا ہو جاؤ. اللہ ہر ایک کا خالق مالک ہے، پیدا کرنے والا، اللہ راستے کھول دے گا. آج اسی کا ذکر، شان بے نیازی اللہ کی. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور ہم نے تاکید کر دی ہے ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے اور تمہیں بھی، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اس کی نافرمانی سے بچو. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نافرمانی کرو گے، کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ بے نیاز، آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے. اگر تم نافرمانی کرو گے اس کی، تو اس کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی. مسلم شریف کی روایت ہے، تمام کے تمام جنات اور انسان سب کے سب متقی بن جائیں، اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. اور تمام کے تمام انسان اور جنات فاجر ترین انسان کی طرح ہو جائیں، تو اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی، وہ بے نیاز. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز. اِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ختم کر دے، اور تمہاری جگہ اے لوگوں دوسروں کو لے آئے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھنے والا ہے. تو تم بے بس ہو، اللہ بے بس نہیں ہے. تم محکوم ہو، اللہ حاکم ہے، اس کی مانو، اسی میں تمہاری خیر ہے. من کان یرید ثواب الدنیا، جو کہ دنیا کا ثواب اور بدلہ چاہتا ہے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ ہے. چوائس تمہارا ہے، تم کہاں جانا چاہتے ہو وہی مل جائے گا. وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ تعالی خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 20 شروع ہو رہا ہے، جس میں اہل ایمان کو عدل و انصاف کی گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے. پھر آیت نمبر 136 میں حقیقی ایمان قبول کرنے کی تلقین ہے. اس کے بعد نفاق مستقلا انسان کی کشمکش ایمان اور بے عملی کے حوالے سے جاری رہتی ہے، تب وہ نفاق انتہا کو پہنچتا ہے، اس کا ذکر آئے گا. اور منافقین کے حوالے سے کچھ اور ذکر بھی آئے گا کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار سے دوستیاں اختیار کرتے ہیں. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، قائم کرنے والے قسط کے یعنی انصاف کے بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہوتے ہوئے. ولو علی انفسکم او الوالدین فالاقربین، چاہے یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف یا والدین کے خلاف یا رشتہ داروں کے خلاف جائے. ان یکن غنیا او فقیرا، چاہے وہ مالدار ہو یا محتاج. فاللہ اولا بہما، اللہ ان کا سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہے. فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا، تو تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ انصاف نہ کرو. وان تلووا او تعرضوا، اور اگر تم لگی لگتی بات کہو گے یا پہلو تہی کرو گے، فان اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے جو کچھ تم کرتے ہو. یہ امت کو حکم دیا جا رہا ہے انصاف کو قائم کرنے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے، اور اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے. نوٹ فرمائیے، سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 18، اللہ قائم بالقسط، انصاف کو قائم فرمانے والے. سورہ آل عمران آیت نمبر 21، اللہ کے نیک بندے، یأمرون بالقسط، وہ قسط کا، انصاف کا حکم دیتے ہیں. سورہ حدید آیت نمبر 25، اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانیت قسط پر، عدل پر قائم ہو جائے. یہی بات آئے گی سورہ المائدہ آیت نمبر 8 میں، ذرا سے لفظ فرق سے، یا ایو الذین آمنوا کونوا قوامین باللہ شہداء بالقسط. ذرا سے الفاظ کی ترتیب میں فرق ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں بھی یہ فریضے کا حکم ہمیں دیا جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ دنیا چلتی ہے اسباب کے تحت, اصلاً اختیار اللہ کا, لیکن اللہ دنیا کے معاملات کو چلاتا ہے اسباب کے تحت. یہاں عدل کو قائم کرنا اس کے لیے اللہ رسولوں کو بھیجتا رہا, اور نبوت ختم ہو گئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس لیے اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بحاف پر یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھڑے ہوں انصاف کے قیام کے لیے. قتال بھی اسی لیے, کیوں؟ تاکہ اللہ کا دین قائم ہو تو لوگوں کو انصاف میسر آئے. اسی کے قیام کے لیے سورہ حدید آیت نمبر 25, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, ہم نے لوہا اتارا, یہ سائنٹیفک کے لیے ترجمہ صحیح, اور با محاورہ ہم نے لوہا پیدا کیا کائے کے لیے, تاکہ طاقت استعمال کر کے زمین پر انصاف کا نظام قائم کیا جائے. پہلے رسولوں کی ذمہ داری تھی, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ذمہ داری ہے. کھڑے ہو جاؤ, کونوا قوامین بالقسط, کھڑے ہو جاؤ انصاف کے قائم کرنے والے ہوتے ہوئے, شہداء للہ, اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہوتے ہوئے. ہاں ہم خدائی فوجدار ہیں, ہم خدائی فوجدار, اللہ کے احکامات کی گواہی ہمیں اپنے قول سے بھی دینی ہے, اپنے ذاتی عمل سے بھی دینی ہے, اور اجتماعی عمل یعنی اللہ کے احکامات کو قائم کر کے بھی دینی. یہ فریضہ اس امت کا جس کے لیے ہمیں پکارا جا رہا ہے. بلو اعلان خوشیم ابل والدین والاقربین, چاہے یہ انصاف کی گواہی تمہارے اپنے خلاف جائے, بات حق کہنی ہے, چاہے ماں باپ کے خلاف جائے, چاہے رشتے داروں کے خلاف جائے, بات حق اور درست کہنی. کل غنی نو فقیر, چاہے کوئی مالدار ہو یا محتاج, یہ نہ لگو کہ بات صحیح بیان کرو گے تو مالدار ناراض ہو جائے گا یا غریب کا نقصان ہو جائے گا, نہیں. فاللہ اولا بہما, اللہ سب سے بڑھ کر ان کا خیر خواہ ہے, تم اللہ کی بات کو مان کر انصاف کے قیام کے لیے کھڑے ہو جاؤ. فلا تتبع الہوا ان تعدلوا, اور خواہش رس کی پیروی نہ کرو کہ انصاف نہ کرو. انصاف کرنے کے معاملے میں نفس کی بات نہ ماننا, نفس کو برائی کی طرف لے کے جائے گا. سورہ یوسف کی آیت نمبر 53, نفس برائی کی دعوت دیتا ہی ہے, تو نفس کی بات نہ مانو, رحمان کی بات کو مانو اور انصاف کی گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. وَإِن تَلْبُوا أَوْ تُعْرِضُوا, اور اگر تم لگی لپٹی بات کہو گے, زبانیں غلط بیانی کی طرف کے لیے استعمال کرو گے, او تُعْرِضُوا یا پہلو تہی کرو گے اس انصاف کی گواہی کے فریضے سے, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, تو بے شک اللہ اس سے خوب واقف ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اللہ پھر محاسبہ کرے گا قیامت کے دن. اس کے بعد آیت نمبر 136, اہم ترین آیت قرآن کریم میں حقیقی ایمان کے حوالے سے. ایک ایمان ہے قانونی, اقرار باللسان, زبان سے قبول کر لینا. ایک قانون حقیقی, تصدیق بالقلب, دل کی گہرائیوں سے تصدیق کرنا. ہمارا دین چاہتا ہے کہ صرف زبان سے قبول نہ کرو بلکہ دل کی گہرائیوں سے بھی تصدیق کرو, جس کے نتیجے میں عمل میں تبدیلی پیدا ہوتی. اسی لیے آپ دیکھیے قرآن کریم میں جب بھی عمل صالح کا ذکر ہے, عام طور پر ایمان پہلے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان پہلے عمل بعد. سورہ بینہ, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, آخری بارے میں چند مثالیں. اور پیچھے آ جائیے سورہ بتین, الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون, عمل سے پہلے ایمان شرط لازم. یہ جو گواہی دینی ہے اللہ کے لیے, اللہ کے بحاف پر کہہ لیجئے, اللہ کے رسول کے بحاف پر کہہ لیجئے, بہت بڑی جد و جہد ہے نا, اس کے لیے درکار کیا ہے؟ حقیقی ایمان. بہت مسلم نہیں چلیں گے اس میں, وراثتی ایمان نہیں چلے گا, عبداللہ مسلم اس لیے کہ اس کا باپ عبد الرحمان مسلم, نہیں یہ نہیں چلے گا. حقیقی ایمان جو عمل پر اثر انداز ہوتا ہے وہ چلے گا. اب دیکھیے قرآن کے بالکل واضح الفاظ, یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, آمنو باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, والکتاب الذی نزل علی رسولہ, اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی, والکتاب الذی انزل من قبل, اور ان کتابوں پر بھی جو اس سے قبل نازل کی گئی. ایمان والوں سے پکار, ایمان والوں سے مطالبہ, عجیب سی بات ہے نا بھائی, ایمان والے تو ایمان والے ہیں, اب کہے گا ایمان؟ بھائی زبان کی نوک کو محدود نہ رہے, اس ایمان کا دل کی گہرائیوں میں جانا شرط لازم. اسی سے ایمان پھوٹے گا اور اسی سے عمل پھوٹیں گے. عمل کے پھول پھوٹیں گے اس ایمان کے درخت سے, تب اللہ کی نجات ممکن ہوگی. تو اے وہ لوگوں جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو, آمنو من اللہ, حقیقت دل کی گہرائیوں سے ایمان لاؤ اللہ پر, رسول ہی اور اس کے رسول پر, اور کتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب قرآن پر جو اس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. یہ ہے قرآن جو ہلا دے ہمیں, یہ تو پہاڑوں کو بھی ہلا دیتا ہے نا. سورہ حشر کی آیت نمبر 21, اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے دب کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. بدل دینے والی کتاب. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اہم ترین آیات میں سے ایک آیت ہے اس وقت کے مسلمانوں کی, کہ جنہوں نے قبول کرنے پر سمجھے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی. نہیں بھائی, دل کی گہرائی سے قبول کرو. یہی موضوع آیا ہے سورہ اصف کی آیت نمبر 10 اور 11 میں, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان والو, خطاب سنیے گا, اے ایمان والو, وہ تجارت بتاؤ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے. آیت نمبر 11 سورہ اصف, تؤمنون باللہ ورسولہ, تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر, وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے. ایمان والوں سے مطالبہ ایمان لانے کا. اور ایک اور مقام جو اس بات کو اور واضح کرتا ہے, سورہ حجرات آیت نمبر 14 اور 15. کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہم ایمان لے آئے, قالت الاعراب آمنا, مدعو آئے کچھ نئے نئے لوگ تھے, ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا, اے نبی سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا, یوں کہو ہم نے اسلام قبول کیا ہے. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم, ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو جو ایمان اصلاً مطلوب ہے اس کا تعلق زبان سے ماننے سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے تصدیق کرنے سے. یہ ہے الحجرات آیت نمبر 14, آیت نمبر 15. اصل ایمان کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, مومن صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیسا؟ ثم لم یرتابوا, پھر کسی شک میں مبتلا نہ ہوئے, دل ٹھک گیا ایمان پر. یہ ہے وسوخ. اس کا اظہار پھر کیسے ہوگا؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور جہاد کیا انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے. جہاد اور گفتگو کی تفصیل انشاءاللہ سورہ حجرات آیت نمبر 15 ہی کی روشنی میں انشاءاللہ. لیکن یہ ایمان وہ ہے جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, جس سے عمل میں اظہار پیدا, عمل کا اظہار ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مراد حقیقی ایمان. جب اللہ کو مانو گے تو سب سے بڑھ کر اسی کی بات کو بھی مانو گے. جب رسول اللہ کو مانو گے تو تمہارے شب و روز بتائیں گے نا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے. پھر تمہارا چہرہ بھی بتائے گا تم محمد کریم کے ماننے والے ہو. پھر تمہارا لباس, تمہارا گفتگو کا انداز, تمہارے اخلاق, تمہارے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ, تمہارا انسانوں کے ساتھ معاملہ, اور تمہارا رب کائنات کے دین کے لیے جد و جہد کرنا, یہ بتائے گا کہ تم واقعتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو. وہی کتاب الذی نزل علی رسولہ, اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی, یعنی قرآن. جب دل کی گہرائیوں سے اس کتاب پر ایمان لاؤ گے تو معلوم ہوگا کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. پھر شب و روز دن رات اس قرآن کے ساتھ لگیں گے. اللہ ہمیں یہ ایمان عطا فرمائے, یہ حقیقی ایمان عطا فرمائے, اور اس کے جو تقاضے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والکتاب الذی انزل من قبل, اور ان کتابوں پر بھی جو اس سے قبل نازل کی اللہ نے. ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, اور جو انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کا, والیوم الآخری اور آخرت کے دن کا, فقط ولا ولا بعیدا, تو وہ بہت دور کی گمراہی میں بھٹک گیا. اس کے بعد منافقین کا ذکر آ رہا ہے, اور یہ کیا جا چکا ہے, نفاق ایک ہی دن میں نہیں ہوتا. منافق اولاً دین قبول کرتا ہے, پھر جب خاص طور پر جان مال لگانے کے تقاضے آتے ہیں, مصیبت آتی ہے, وہ پیچھے ہٹنا شروع ہوتا ہے. تو کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی آگے کبھی پیچھے, یہ کشمکش جاری رہتی ہے, یہاں تک کہ دل آخر وہ پیچھے ہٹتا ہی چلا جاتا ہے اور پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف چلا جاتا ہے. یہ کشمکش کا ذکر اس آیت میں. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, ثم کفروا, پھر انہوں نے کفر کیا عملی اعتبار سے, تقاضوں سے فرار,
ثم آمنوا پھر مان لیا کچھ مانا، ثم کفروا پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، عملی اعتبار سے دین کے تقاضوں سے فرار. لم یکن اللہ لیغفر لہم اللہ انہیں معاف بالکل نہیں فرمائے گا، ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا. بشر المنافقین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو بشارت دے دیجئے، بأن لہم عذابا علیما کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ طنز کا انداز، اگر کوئی خوشخبری ہے بھی تو دردناک عذاب کی، لیکن نوٹ فرمائیے، بار بار نوٹ فرمائیے، ان مقامات سے ہمیں گزر نہیں جانا چاہیے. یہ منافقین اولاً کیا تھے؟ مسلمان قبول کیا تھا انہوں نے، لیکن جب دین کے تقاضے آئے پیچھے ہٹے، کچھ آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے اور ہٹتے چلے گئے، اب منافق بنے، نفاق پر چلتے رہے پکے منافق بن گئے، ان کے لیے سزائیں ہیں. اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے تو کچھ حرکت دل میں آئے گی ہمارے، کچھ تاثیر اس مقام کے ان مقامات کی محسوس کر سکیں گے، ورنہ اگر ہم نے طے کر لیا ہو، جیسے کہ اکثر مسلمانوں کا حال ہے، ہم تو مسلمان ہیں یہ تو منافقین کا ذکر ہے آگے چلو، ہم تو مسلمان ہیں یہ تو یہود و نصارہ کا ذکر ہے آگے چلو، تو قرآن کا اکثر حصہ تو معاذ اللہ ایرریلیونٹ ہو جائے گا ہمارے لیے. بھائی ان پر عذاب آیا تو اللہ کا کیوں ہے؟ دیکھو وہ مغضوب علیہ ہوئے تو کیوں، وہ ضالین ہوئے تو کیوں، یہ نفاق میں مبتلا ہوئے تو کیوں، سزائیں آئیں تو کیوں، دھمکیاں دی گئی تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دین سے دور ہٹتے چلے گئے. اس اینگل سے دیکھیں گے تو پورا قرآن ہلا دے گا ہمیں انشاءاللہ، اور اگر نہیں تو پورا پورا قرآن بھی پڑھ لیتے لوگ، کچھ تاثیر پیدا نہیں ہوتی. اس اینگل سے دیکھنا ضروری ہے. یہ میں نے کیوں عرض کیا؟ اگلی آیت بڑی خطرناک. یہ کون ہے منافق جن کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دی گئی؟ تنس کا انداز، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں. یہ کس کا نقشہ ہے؟ آج کے اکثر مسلمانوں کا، حکمرانوں کی سطح پر سجدے واشنگٹن والوں کو اور پہلے ماسکو والوں کو ہوا کرتے تھے، اور عوام الناس کی سطح پر انہی کے رہن سہن طور طریقے وہ ہمیں پسند ہیں. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، آج محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے نوجوان کے لیے آئیڈل نہیں ہے کیا؟ آج مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نوجوان کے لیے آئیڈیل نہیں؟ آج ہماری عظیم اکثریت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق اتنی باتیں نہیں پتا جتنی یہ ناچنے گانے والوں کی زندگیوں کے متعلق چیزیں پتا ہیں. یہ حقیقت ہے نا؟ اللہ کے رسول کو کھانے میں کیا پسند تھا؟ بہت چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں، نہیں پتا. لیکن فلاں اداکارہ پورا پورا میگزین چھپتا ہے، اس کو یہ پسند ہے اور یہ پسند نہیں. آج ہمارے نوجوانوں کے آئیڈیل یہ گویے سارے موسیقی بجانے والے، اور وہ خواتین ہیں کہ جو ٹیلی ویژن پر آتی ہیں اور فلموں میں آتی ہیں. یہ آئیڈیل ہے آج ہمارے نوجوانوں کے لیے، یہ عظیم اکثریت کے لیے. تو ہماری ہمدردیاں کس کے ساتھ ہوئی؟ دلی محبتیں کس کے ساتھ ہوئی؟ انہی کے ساتھ نا. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. نہیں بھائی، ہمارے آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ایمان لے کر آئے. ہماری خواتین کے لیے آئیڈیل یہ گانے والیاں نہیں ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، و دیگر صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. یہ عملی مثالیں ساری. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کو دوست بناتے ہیں. ایبتغون عندهم العزۃ، تو ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ ہماری کرسی مضبوط ہو جائے گی اگر وہاں سجدے ہمارے جاری رہے تو. فإن العزۃ للہ جميعا، تو یقینا عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے. فتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے تو عزت عطا فرمائے، جس کو چاہے تو ذلیل فرمائے. ان کی چاکری کرنے کے بعد بھی ملا کیا؟ 9/11 کمیشن رپورٹ، پاکستان کا پورا چیپٹر. پاکستان نے اب تک وہ کچھ کر کے نہیں دکھایا جو ہم نے تمنا کی تھی. امریکہ کہہ رہا ہے، وہ رپورٹ کہہ رہی ہے، کراچی اور کوئٹہ 9/11 کے دہشت گردوں کے لیے اڈے تھے، دنیا میں دہشت گردی کے سب سے بڑے فنڈز پاکستان سے روڈ ہوتے ہیں، دنیا کے دہشت گردوں کو سب سے زیادہ سپورٹ پاکستان سے ملتی، پاکستان کے ان وزیرستان اور بانا ان علاقوں کے اندر دہشت گرد اب بھی موجود ہیں، پاکستان کے اندر جمہوریت بحال ابھی تک نہیں ہو سکی، پاکستان ہماری ایکسپیکٹیشنز پر اب تک پورا نہیں اتر سکا، احمد زہراوی اور اسامہ بن لادن ابھی بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں، تو تب ملا گیا، یہ ہے 9/11 کمیشن رپورٹ 500 صفحات سے زیادہ، جس میں پاکستان کے متعلق چیپٹر کے چند نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ایبتغون عندہم العزۃ، کیا ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ لعنت ملے گی اس کے سوا کچھ نہیں، کیوں؟ فإن العزۃ للہ جميعا، عزت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو چھوڑ کے ادھر جاؤ گے تو ذلت اور لعنت اور خواری اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ہم پڑھ چکے آل عمران آیت 139، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ تمہاری مدد سے ہاتھ کھینچ لے تو بتاؤ اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ان کی اپنی حیثیت کیا ہے جو کسی اور کی مدد کر سکے؟ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک اور اہم ہدایت کہ جب اللہ کی آیات اور اس کے احکامات کا مذاق اڑا جا رہا ہو کسی محفل میں، تو اہل ایمان کے شائع نشان نہیں کہ وہاں وہ بیٹھے رہیں۔ وقد نزل علیکم فی کتاب، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کتاب میں تم پر یہ حکم نازل فرما چکا ہے۔ یہ اشارہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 62 کی جانب، وہ مکی سورت ہے یہ مدنی، تو وہ پہلے آ چکی، اس کی طرف اشارہ۔ سورہ انعام آیت نمبر 162 میں الفاظ ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب تم دیکھو ان لوگوں کے جو ہماری آیات کے اندر کچ بحثی کرتے ہیں، آیات کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو ان سے اعراض کرو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ یہاں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، یقیناً اللہ تعالیٰ کتاب میں تم پر حکم نازل فرما چکا، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها، یہ تم سنو کہ اللہ کی آیات سے انکار کیا جاتا ہے، ویستہزؤ بها، اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اس وقت کے معاشرے میں قرآن کے مقابلے میں کچھ اور دعوتیں لوگوں نے دینے کی کوشش کی دین کو مٹانے کے لیے، کہا نہیں بیٹھو ان کے ساتھ، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، انکم اذا مثلہم، اور اگر ایسا کیا تم نے بیٹھے رہے محافل میں تو تم انہی کی جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ جمع فرمانے والا ہے تمام منافقین اور کفار کو جہنم میں، انجام کے اعتبار سے منافق اور کافر بالکل برابر۔ تو یہاں حکم دیا گیا ایسی محافل جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں بیٹھنا جائز نہیں، جہاں اللہ کی آیات کی نافرمانی کی جا رہی ہے اس کے احکامات کی وہاں بیٹھنا جائز نہیں، ساری موسیقی کی محافل حرام، بدعات کی محافل حرام، مخلوط محافل جہاں پردے کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں وہاں شرکت کرنا جائز نہیں، یہ غیرت کے خلاف ہے۔ ایک دل میں یا تو اللہ کی محبت ہوگی یا اللہ کے نافرمانوں کی محبت ہوگی، کیسے ممکن ہے کہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ بھی ہو اور اس کے احکامات پامال ہو رہے ہوں اور بندہ وہاں موجود بیٹھا رہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اول نظر تو یہ روکنے کی کوشش کرے ہاتھ سے، طاقت نہیں زبان سے، کم سے کم دل میں برا جان اٹھ کے چلا جائے وہاں سے، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے اور بندہ بیٹھا ہی رہے گا وہاں پر، انکم اذا مثلہم، یقیناً اس صورت میں تم انہی کے جیسے ہو جاؤ گے، تمہارا شمار انہی میں ہوگا۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اچھی محافل میں جانے کی اللہ توفیق دے، قرآن کی محافل میں جانے کی توفیق دے۔ مسلم کی روایت ہے جہاں اللہ کے بندے قرآن سیکھتے ہیں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ سکینت کی اطمینان کی کیفیت عطا فرماتے ہیں، اللہ ایسے بندوں کا ذکر اپنے مقرر فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں۔ ایسی محفل میں، محافل میں اللہ میں جانے کی توفیق دے، اللہ میں توفیق دے دین کے سیکھنے سکھانے کی محافل میں ہم جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب جنت کے باغات سے گزرا کرو تو کچھ وہاں سے کھا پی لیا کرو۔ سوال کیا گیا اللہ کے رسول جنت کی محافل کیا ہے؟ فرمایا جہاں اللہ کا دین سکھایا جا رہا ہے وہ محافل میں بیٹھا کرو۔ ان محافل میں مخلوط محافل نہیں ہوں گی، خواتین کے علیحدہ پردے کا اہتمام ہوگا، وہ ایزی فیل کریں گی انشاءاللہ، مردوں کے علیحدہ اہتمام ہوگا، نافرمانی تو دور کی بات، وہاں تو سراسر فرما برداری ہی ہو رہی ہوگی۔ اللہ ہمیں ان محافل میں جانے کی توفیق دے اور اس سوسائٹی میں ایسی بابرکت سوسائٹی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے آپ کو آئسولیٹڈ یا اجنبی محسوس نہ کریں، اور اس سے بہتر کوئی محافل نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ جمع فرمانے والا ہے تمام منافقین اور کفار کو جہنم میں ایک جگہ۔ تو میں اس کر رہا ہوں کہ نتیجے کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے کافر و منافق برابر ہے. اللہ ہمیں نفاق کے مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی ایمان اختیار کر کے اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ کون ہیں؟ الذین یتربصون بکم، جو انتظار کرتے رہتے ہیں تمہارے بارے میں. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ، پھر اگر تم کو اللہ کی طرف سے فتح ہو جائے، قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. اب یہ ہے نفاق. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کے لیے حصہ ہو، قَالُوا، کہتے ہیں، أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے اور ہم نے تمہیں بچا نہیں دیا تھا مسلمانوں سے؟ دونوں طرف مفادات وابستہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ منافق کو دنیا عزیز ہوتی ہے اور کوئی شے نہیں. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، بس اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا. ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز کفار کو مسلمانوں پر کوئی راہ یعنی غلبہ عطا فرمانے والا نہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ بظاہر تو آج مغلوب ہیں، جہاں تک تو نظریاتی اعتبار سے بات ہے، اللہ کے دین کی اللہ کے دین کے احکامات بالکل واضح ہیں اور عقلی اور علمی اعتبار سے ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح جب بھی اہل ایمان واقعتاً مومن ہونے کا ثبوت پیش کریں گے تو اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی اور کافر مغلوب ہو جائیں گے. اگر اہل ایمان ایسے نہیں کر رہے ہوں تو عارضی طور پر کافر ان پر غالب آئیں گے، لیکن یہ بھی ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہوگا، کمائی کی وجہ سے ہوگا. کیوں؟ کہ اہل ایمان نے ایمان کے تقاضوں کو چھوڑ دیا ہوگا، ورنہ دراصل اللہ کبھی بھی کفار کو اہل ایمان پر واضح غلبہ نہیں دے سکتا، نہیں دے گا، الا یہ کہ ایمان والے اپنے ایمان کے تقاضوں پر عمل نہ کریں، تو اللہ سزا کے طور پر مسلط کرے گا کفار کو ان پر. اس کے بعد 21 رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں منافقین کی صفات کا اور ان کے لیے شدید عذاب کا ذکر آئے گا، اور اس کے بعد منافقین کی طرف سے اور یہود کی طرف سے اہل ایمان کو جو ستانے کی کوششیں کی جا رہی تھیں اس پر صبر کرنے کی تلقین ہے، اور ایک بڑی اہم آیت آئے گی جس میں انکار سنت، رسولوں کے درمیان تفریق کرنا، وحدت ادیان کا فلسفہ اختیار کرنا، اس کا رد بیان کیا گیا ہے. فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ ان کو ان کے دھوکے کا جواب دے کر رہے گا. وہ کیا ہے؟ جھوٹے ایمان کے دعوے. اپنی دانی سے سمجھے کہ بڑے اچھے دارے، نہیں، اللہ ان کے اس دھوکے کا ان کو جواب دے کر رہے گا. اب ان کی کچھ صفات. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ اللہ کو تو راضی کرنا ان کا مقصود ہے ہی نہیں، وہ تو نمازی کیوں پڑھ رہے ہیں دوستوں کے منافق؟ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے. کیوں؟ صحابہ کرام نے طے کر رکھا تھا جو نماز نہیں ادا کر رہا وہ تو ہے ہی کافر. نوٹ کیجیے گا اس چیز کو. اور جو فجر اور عشاء کی جماعت بھی نہیں آ رہا، صحابہ کرام اس کو منافق سمجھتے تھے. یہ بخاری کی حدیث. اس زمانے کا منافق جس کے لیے جہنم کی بہینیں بیان کی جا رہی، اپنے جھوٹے اسلام کے اظہار کے لیے نماز کا باجماعت اہتمام کرتا تھا. آپ سمجھنے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ تو آج اسلام کا دعویٰ کرنے والا مسلمان، اس کو سوچنا چاہیے وہ کہاں کھڑا ہے. وہ منافق جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے، اس کے باوجود وہ نماز ادا کر رہا ہے. آج مسلمان دعویٰ کرتا ہے اللہ کو رسول کو ماننے کا، لیکن تقاضوں پر عمل نہیں کرتا. اللہ ہم سب کو، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور مردوں کو تمام نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یراؤون الناس، وہ دکھاتے ہیں لوگوں کو. یہ اصل بات، نماز کیوں ادا کر رہے ہیں؟ تاکہ لوگ دیکھیں ہاں بھائی ہاں مسلمان ہیں. یہ بھی بلا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت ہی کم. صحیح حدیث میں وضاحت ہے، یہ تو منافق والی نماز. آدمی نے دیکھا اچھا سورج غروب ہونے کو آ گیا، کھڑا ہوا، پرندے کی طرح تیزی کے ساتھ چند چونچے اس نے ماری اور عصر کی نماز اس نے ادا کر لی. نماز ادا کر لی کیوں؟ تاکہ لوگ دیکھنے نماز ادا کر لی، لیکن دکھایا لوگوں کو اور اللہ کا ذکر بھی نہیں کیا مگر بہت کم. مدبدبین بین ذلک، یہ اس کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں، درمیان درمیان. لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف، یہ مخمصہ ہے ان کا. بھئی کافر جو کھلے کافر تھے، دنیا تو بنا لی نا انہوں نے، تم کافر ہی ہو جاتے، دنیا تو بن جاتی، نہ ہی خدا ملا نہ ہی مثال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ ایمان ہاتھ پلے پڑا نہ دنیا ہاتھ آئی. لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ گمراہ فرما دے تو تم ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے. اب نفاق کی ایک اور علامت یا منافقین کی ایک اور صفت کہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، ذکر ابھی پہلے بھی آیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کفار کو دوست نہ بناؤ اہل ایمان کے مقابلے. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لے لو؟ تمہاری یہی روش کہ تم مومنوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستی اختیار کر رہے ہو اللہ کے عذاب کو بھڑکانے کے لیے کافی. اگلی آیت شدید ترین آیت منافقین کے ذمن میں ادا کی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے ترین درجے میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا، اور تم ہرگز ان کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. پھر محسوس کیجیے شدت کو. اللہ ہمیں نفاق کے مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دین اور حقیقی ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ شدید ترین سزا کہ جہنم کے رشتے ترین گڑے میں ہوں گے. ان الذین تابوا، سوائے ان کی جنہوں نے توبہ کی، وہ اصلحوا، اور اصلاح بھی کر لی، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، مراد اللہ کی رسی یعنی قرآن کو، واخلصوا دینہم للہ، اور اپنا دین خالص کر لیا اللہ کے لیے، فاولائک مع المؤمنین، تو ایسے ہی لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ جل اہل ایمان کو بڑا ثواب عطا فرمائے گا. یہ سب سورہ نساء پڑھ رہے ہیں، سن 4 ہجری کے قریب قریب زمان نزول. ابھی دروازہ کھلا ہے توبہ کا. غزوہ تبوک میں نفیر عام ہوئی تھی، ہر ایک کا نکلنا قتال کے لیے لازم تھا. اس وقت جو نہیں نکلا اس پر شدید سرزنش ہے سورہ توبہ. ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے، تو جو توبہ کر لے، عمل درست کر لے، اللہ کو یعنی اللہ کے رسول قرآن کو تھام لے، اپنی بندگی اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لے، وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے. بسوں کو یوتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ جل ایمان والوں کو بڑا ثواب عطا فرمائے گا. اس کے بعد بڑا ہی پیارا انداز اللہ تعالیٰ کا موٹیویٹ کرنے کا. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ الرحمن الرحیم العفوف الغفور، اس کو کیا بڑی تمہیں عذاب میں مطلق ہے اگر تم ایمان لاؤ اور شکر گزاری کی روش اختیار کرو. معلوم کیا ہوا؟ انسان اپنے برے عمل سے خود اپنے لیے جہنم تیار کرتا ہے، اور خود اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے. ورنہ رب کا اولین تعارف الرحمن الرحیم، اولین اس کا رابطہ بندے سے رحمت کی بنیاد پر ہے. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ وكان الله شاكرا عليما، اور اللہ تعالی شاکر. بندے کے لیے آئے تو شکر ادا کرنا، اللہ کے لیے آئے قدردانی کرنا. بندہ بہت متعین کرتا ہے لیکن اللہ ڈھیل بھی دیتا ہے، تھوڑا عمل بھی لے کر آتا ہے، اللہ قدردانی فرماتا ہے. مکان اللہ شاکرن، اللہ قدردانی فرمانے والا، علیمن علم رکھنے والا ہے. اس کے بعد اس معاشرے میں یہود اور منافقین مسلمانوں پر لان تان کرتے تھے، ستاتے تھے، ان زمن میں ہدایات. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ کسی بری بات کا بلند آواز سے ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتا سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا. وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. مراد ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اس کا حق مارا گیا، تو برا کام ہوا نا اس کے ساتھ، اس کا حق جو مارا گیا، تو اس کو اجازت ہے کہ کہیں ذمہ دار افراد کے سامنے، کورٹ آف لا میں اتھارٹی کے سامنے، ذمہ دار افراد یا ادارے کے سامنے یہ زیادتی بیان کر دے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا. تو ویسے عام طور پر اللہ کسی بھی ایسی بری بات کا بلند آواز سے بیان کرنا مجمع میں، لوگوں کے سامنے، پبلک میں پسند نہیں کرتا. الا من ظلم، سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا. بکان اللہ سمیعا علیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے۔ تو کسی وقت زیادتی ہوئی تو وہ اپنی زیادتی کے ازالے کے لیے اظہار کر سکتا ہے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے یا اپنی حق تلفی کا ادارہ کرنے کے لیے۔ ہاں اہل ایمان ان کو بڑی پیاری ہدایت دی جا رہی، ان تبدو خیرن او تخفو او تعفو عن سوء، اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا اسے چھپاؤ یا معاف کر دو کوئی برائی، فان اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ معاف فرمانے والا قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے اہل ایمان کو، معاف کرو ان کو، بدتمیزی کر رہے ہیں چھوڑ دو، برائی کا بدلہ، برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 34، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب بھلائی سے دو۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ معاف کرنے سے اللہ تعالی بندے کی عزت بڑھا دیتا ہے، معاف کرنے سے اللہ بندے کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو کسی اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، برائی ہو گئی تھی چھپائے گا اس کو، جو اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اللہ اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا۔ تو یہ معافی اصل میں غالب ہے، ہاں انفرادی سطح پر معافی غالب ہے، اجتماعی سطح پر مجرم، چور، اچکے، زانی، شرابی، کبابی سارے شامل کر لیں، ان کو سزا دینا ضروری ہے تاکہ لوگوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ رہ سکے۔ تو اجتماعی سطح پر قانون ہوگا قصاص وغیرہ کا، انفرادی سطح پر ترجیح ہے معاف کر لینے کی۔ اس کے بعد کی آیت بڑی جامع، ایک ہی آیت میں کھلے کافر اور اللہ رسول کے درمیان فرق کرنے والے، اس وقت منافقین، آج منکرین سنت، کچھ رسولوں کو ماننے اور کچھ کا انکار کرنے والے جیسے یہود و نصارہ، اور وہ کہ جو وحدت ادیان کے فلسفے کی بات کرتے ہیں، ان سب کا ایک ہی آیت میں رد، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا، یہ تو کھلے کافر بالکل۔ نمبر دو، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اللہ کی مانیں گے رسول کی نہیں مانیں گے، معاذ اللہ، اس وقت منافقین، آج منکرین سنت، قرآن کافی ہے، رسول کی ضرورت نہیں، وہ بس اس زمانے کے لیے ہوں گے ہوں گے، سنت کی ضرورت نہیں، معاذ اللہ۔ نمبر دو گئے۔ نمبر تین، ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور کہتے ہیں بعض کو مانتے بعض کو نہیں مانتے، یہود موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی آ گئے۔ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے بعض کو نہیں مانتے۔ نمبر چار، ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان سے کوئی راستہ نکال لیں۔ یہ وحدت ادیان کا مسئلہ، اکبر کا دین الہی، کوئی رام کہہ رہا ہے، کوئی رحمان کہہ رہا ہے، کوئی گاڈ کہہ رہا ہے، سب کو لے آؤ، سب کو ملا لو، اور ایک مرغوبہ بنا کے دین الہی اکبر کے زمانے میں وہ پیش کر دیا گیا۔ پٹی پڑھانے والے علماء سو تھے، بہرحال سب کو جمع کر لو، بھائی عیسیٰ کو نہیں مانتا کوئی، ہٹا دو عیسیٰ کو، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا، معاذ اللہ ہٹا دو ان کو، نبوت کا مسئلہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دو، باقی سب کو جمع کر لو، معاذ اللہ، سن میں معاذ اللہ۔ یہی کوشش کچھ عرصے پہلے اس پاکستان میں ہمارے دارالخلافہ اسلام آباد میں ایک کانفرنس کے ذریعے سے کرنے کی کوشش کی گئی، کامیاب نہیں ہو سکی، بھائی بلاؤ سب کو، ارے مرغوبہ بنا لیا جائے، اور یہ یورپینس کی کوشش ہوگی، یہ مغربی ممالک کی کوشش ہوگی کہ یہ جو اسلام کے نام میں ملک حاصل ہوا اسی میں کرو تاکہ جنازے نکال دیا جائے ان کے دین کا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نہیں، ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان سے کوئی راستہ نکال لیں۔ اب الفاظ سنیے، اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں جو کھل کے اللہ رسول کا انکار کریں، کہیں کہ اللہ کی مانیں گے رسول کی نہیں مانیں گے، منافق اور منکرین سنت، یا کچھ رسولوں کو مانیں گے کچھ کا انکار کریں گے، یا کچھ چیزوں کو لے کر، کچھ کو، کل میں سے لے کر کوئی نیا دین ایجاد کرنا چاہیں گے وحدت ادیان کے نام پر، پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے برعکس اہل ایمان، والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر، علیہم الصلاۃ والسلام، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی وہ لوگ ہیں، ان قریب انہیں اللہ ان کے اجر عطا فرمائے گا، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. یہاں پر آ کر اس سورت کا تقسیم کے اعتبار سے تیسرا حصہ مکمل ہوا. آیت 58 سے لے کے آیت 152 تک اہل ایمان اور پھر بالخصوص منافقین سے خطاب, یہ مکمل ہوا. اب آیت نمبر 153 سے سورت کے اختتام تک اہل کتاب سے غالب خطاب ہے, اور کچھ ذکر اہل ایمان کے حوالے سے بھی آئے گا انشاءاللہ. رکوع نمبر 22 سے شروع ہو رہا ہے, اہل کتاب میں سے یہود کا ذکر آ رہا ہے اور وہ مضامین آ رہے ہیں کہ جس کو ہم البقرہ میں پڑھ چکے, ان کی ریشہ دوانیوں کا ذکر آئے گا, ان کی نافرمانیوں کا, اور پھر عیسائیوں کے غلط عقیدے, تشویش کا عقیدہ, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی الوہیت میں شامل کرنے کا عقیدہ, اس کی نفی بھی آئے گی انشاءاللہ. فرمایا کہ یس ادو کا اہل کتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء, اہل کتاب آج سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے کتاب اتار کر لے آئیں. فقد سالوا موسیٰ اکبر من ذلک, تو اس سے پہلے وہ سوال کر چکے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا. فقالوا, انہوں نے کہا, ارنا اللہ جہرتن, ہمیں تو اللہ کو کھلم کھلا دکھا دو. فاخذتهم الصاعقہ بظلمہم, تو انہیں بجلی نے آ پکڑا ان کے ظلم کی وجہ سے. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات, پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں. فعفونا عن ذلک, سو ہم نے ان سے درگزر کیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سری غلبہ دیا مراد فرعون پر. یہ تفاصیل ہم پڑھ چکے ہیں البقرہ میں بھی. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم, اور ہم نے ان کے اوپر بلند کیا کوئی طور یعنی پہاڑ کو ان سے عہد لینے کی غرض. اس کی مزید تفصیل آئے گی الاعراف 171 آیت نمبر میں. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا, اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت, اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی نہ کرو. یہ ہفتے کے دن کے متعلق تفصیل الاعراف رکو نمبر 21 میں آئے گی انشاءاللہ. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, بس اب ان کے عہد و پیمان کے توڑنے, وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ, اور ان کی اللہ کی آیات کے انکار کرنے, یا ایک لفظ محذوف مانیں گے بریکٹ میں لَعَنَّاهُمْ, ہم نے ان پر لعنت کی. یہ لفظ یہاں انڈرسٹوڈ ہے, اور اس پورے سلسلہ کلام میں اس لفظ کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے, اس کا ترجمہ آخر میں آ جائے گا انشاءاللہ. فبیمان اپنی میت آپ ہوں, بسبب ان کے عہد و پیمان کے توڑنے کے, وکفرہم بآیات اللہ, اور اللہ کی آیات کے انکار کرنے کے, وقتلہم الانبیاء بغیر حق, اور ان کے ناحق انبیاء کو قتل کرنے کے, وقولہم قلوبنا غلف, اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل پردے میں, ہم نے ان پر لعنت فرمائی. یہ الفاظ انڈرسٹوڈ محذوف ہیں یہاں پر. بل تبع اللہ علیہ بکفرہم, بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی. یہ کہتے ہیں ہمارے دل بڑے مضبوط ہیں, نہیں, یہ تکبر اور حسد میں مبتلا ہو کر حق سے دور ہو گئے تو اللہ نے ہی مہر لگا دی, اب اس میں حق جائے گا ہی نہیں. فلا یؤمنون الا قلیلا, بس وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت ہی کم. وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما, اور ان کے کفر اور مریم سلام علیہا پر بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے, پھر وہ لفظ محذوف ہے, ہم نے لعنت فرمائی ان پر. یہ بھی نوٹ فرمائیے, عرض کیا جا چکا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی بغیر والد کے. یہود نے اعتراض کیا, لیکن اس وقت نہیں جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی, اس وقت تو معاملہ فوری طور پر رفع دفع ہو گیا تھا. ماں کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے تھے, سورہ مریم آیت نمبر 30, انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, اس نے مجھے کتاب دی. وہ معاملہ اسی وقت سرد ہو گیا تھا. یہ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہود اور خصوصاً ان کے علماء پر نکیر کی ہے, حرام خوریاں کرتے ہو, دین فروشی کرتے ہو, تب ان کو یہ ضربیں لگی, اس وقت انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر یہ الزامات لگائے اور ان کی والدہ پر. تو وہ بھی کفرین, اور ان کے کفر کی وجہ سے, وقولہم علی مریم بہتانا عظیما, اور مریم سلام علیہا پر بہت بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے, ود ان بریکٹس الفاظ ہیں, لعنت ہم نے ان پر کی. وقولہم انا قتل المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ, اور ان کی یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے قتل کیا اللہ کے رسول مسیح ابن مریم کو. وما قتلوا, اللہ فرما رہے گئے انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا. وما صلبوا, اور نہ ان کو سولی دی. ولکن شبہ لہم, بلکہ ان کے لیے صورت بنا دی گئی. یہ تفسیر میں عرض کر چکا ہوں سورہ آل عمران آیت نمبر 54-55 میں, برنباس گوسپل اور برنباس کی روشنی میں, کہ وہ جس نے غداری کی تھی اس کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا گیا, اور ان لوگوں پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ, اور بے شک جو لوگ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ یقین اس بارے میں شک میں ہی مبتلا ہیں. ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، وہ گمان اور ظن کی پیروی کے سوا کوئی علم نہیں رکھتے. وما قتلوہ یقینا، اور انہوں نے یقیناً ان کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف بلند کر لیا پورے کا پورا، جسم و جان سمیت، روح سمیت. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں، إِلَّا مگر یہ، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِ، کہ وہ ان پر یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا ان کی موت سے پہلے، اور دوسرا ترجمہ اپنی موت سے پہلے. موت ہی میں جو ضمیر پروناؤن، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی جا سکتی ہے اور اہل کتاب کے الفاظ کی طرف بھی جا سکتی ہے، دونوں تفاسیر سلف سے منقول ہیں. پہلا ترجمہ، اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا جو ان پر اپنی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے. اس کے بارے میں سلف سے جو تفسیر چلی آ رہی وہ یہی ہے کہ ہر وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہے، اس کی موت کے وقت پوری حقیقت دکھا دی جاتی ہے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی، اس وقت وہ ایمان لانا چاہے گا بھائی تو ایمان اس کا معتبر نہیں ہوگا، ماننے کی کوشش کرے گا اس وقت، لیکن اس وقت ایمان معتبر نہیں ہوتا. ایک تو یہ تفسیر ہے، اور دوسری اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں مگر یہ کہ ان کی موت سے قبل ایمان لے آئے گا. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے جس میں اشارے قرآن میں اور تفاسیر صحیح احادیث میں کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے قبل دنیا میں واپس تشریف لائیں گے، اس وقت اہل کتاب یہود ختم کر دیے جائیں گے اور نصارہ جو بچیں گے وہ ایمان لے آئیں گے رسول اللہ کی شریعت پر صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام رسول نہیں، امتی کی حیثیت سے آئیں گے، تو ہر اہل کتاب جو اس وقت موجود ہوں گے نصارہ میں سے، عیسائیوں میں سے، وہ اسلام میں کنورٹ ہو جائیں گے. تو ان کی موت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اہل ایمان ایمان لے آئیں گے، اہل کتاب ایمان لے آئیں گے. یہ دوسرا ترجمہ اور دوسری تفسیر دونوں اپنی جگہ صحیح ہے اور سل سے منتقل ہو کر ہم تک پہنچی. بیوم القیامت یکون علیہم شہیدا، اور قیامت کے دن وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے. اس کے بعد یہود کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر کچھ چیزیں حرام کی گئی، اس کا ذکر. فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، سو ہم نے بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں حرام کر دی یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے. وبصدهم عن سبیل اللہ کثیرا، اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے یہ سزا دیتا اللہ، حلال کو بھی حرام کر دیا. سورہ انعام آیت 146 میں اس کی تفصیل آئے گی کہ ناخن والے جانور اور چربی، جن چربی جانوروں کی وہ ان پر حرام کر دی گئی تھی. سورہ انعام آیت 146 میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ. تو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے کچھ حلال چیزیں حرام کی گئیں. وہ اخذہم الربا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، نوٹ فرما لیجئے کہ سود تمام الہامی مذاہب میں حرام رہا. یہ تو یہود ہیں کہ جو غیر یہود کو جینٹائز کہتے ہیں اور اسے سود حرام کرنا اپنا پیدائش شیخ سمجھتے ہیں، ورنہ اصلا ان کے ہاں بھی حرام ہے سود. وہ اخذہم الربا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، وقد نہوا عنہ، حالانکہ وہ اس سے روک دیے گئے تھے. وہ اخذہم اموال الناس بالباطل، اور لوگوں کے مال نہ کھانے کی وجہ سے. وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، اور ہم نے ان میں سے کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. لكن الراسخون في العلم منهم، اب قرآن کا توازن، قرآن کا بیلنس، جو ان اہل کتاب میں سے صالحین اور نیک تھے ان کا ذکر. لكن الراسخون في العلم منهم، لیکن ان میں سے جو علم پختہ ہیں، والمؤمنون، اور ایمان لانے والے ہیں، یؤمنون بما انزل اليك، وہ ایمان لاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا. مثال کے طور پر نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نصارہ میں سے مثال، اور خاص طور پر یہود میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، وہ عالم تھے یہودی، وہ ایمان لے آئے تھے. تو یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے اس پر جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا. وما انزل من قبلک، اور جو آج صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا. والمقیمین الصلاۃ، اور وہ نماز قائم رکھنے والے ہیں. والمؤتون الزکاۃ، اور وہ زکات ادا کرنے والے ہیں. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے لوگوں کو ہم ضرور بڑا اجر عطا کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.